السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب 13 مبینہ عسکریت پسندوں کی موت کو ماورائے عدالت قتل قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے. منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی روز میں 13 کشمیریوں کی موت بھارت کے ظلم و ستم کی عکاس ہے. دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جعلی مقابلوں میں نوجوان کشمیریوں کی موت پر تشویش ہے. ایک جانب دنیا عالمی وبا کرونا سے نبرد آزما ہے, لیکن بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری عوام پر ظلم و ستم میں اضافہ کر رہی ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو کشمیر میں بھارت کے انسانیت کے خلاف جرائم پر فوری نوٹس لینا چاہیے. بھارتی فوج نے پیر کو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کنٹرول لائن کے نوشیرا اور مینڈھر سیکٹروں میں الگ الگ جھڑپوں کے دوران 13 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. جموں میں بھارتی فوج کے عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ہلاک کیے گئے افراد ان کے بقول دہشت گرد تھے جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھارتی کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ وہ دہشت گردی اور تخریبی کاروائیاں کرتے. عہدیداروں کے مطابق مصدقہ اطلاع پر بھارتی فوج نے 28 مئی کو پونچھ اور راجوری اضلاع کے سرحدی علاقوں میں بڑے پیمانے پر دراندازی مخالف آپریشنز کا آغاز کیا. اس دوران مینڈھر سیکٹر میں 10 اور نوشیرا سیکٹر میں 3 دراندازوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا. بھارتی فوج کی ان دعووں کی تاحال آزاد ذرائع نے تصدیق نہیں کی ہے. پیر کو کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان دعووں پر شک و شبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لداخ میں بھارتی فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان پچھلے چند ہفتوں سے جاری مہازرائی سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. بھارت نے پاکستان کے 2 سفارتکاروں کو بقول اس کے جاسوسی کے الزام میں ناپسندیدہ قرار دے کر ملک سے نکلنے کا حکم دیا ہے. پاکستان نے سفارتکاروں کو ملک سے نکلنے کا حکم دینے کی مذمت کی ہے. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی اقدام کی مذمت کی گئی ہے اور اسے سفارتی تعلقات سے متعلق جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو متعصبانہ اور پرتشدد اقدامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پیر کو جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارتی انتہا پسند تنظیم RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پاکستان ہائی کمیشن پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کی مہم شروع کر چکی ہے. اس مہم کا مقصد اپنے جرائم کو چھپانا ہے. شبلی فراز کے مطابق بین الاقوامی قوانین کے تحت سفارتی عملے کی گرفتاری اور تشدد مذموم اور انتہائی قابل مذمت فعل ہے. دوسری جانب لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان تصادم کی فضا بدستور موجود ہے. ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے ایک نیا سیکیورٹی قانون لانے اور وہاں ہنگامہ آرائی پر امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں جو پہلے ہی کشیدہ ہیں مزید تلخی بڑھ رہی ہے. یہ تمام صورتحال جنوبی ایشیا اور اس سے بھی آگے امن اور سلامتی کے لیے نئے خطرات پیدا کر رہی ہے. جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل امور کے ماہرین حالات کو پیچیدہ قرار دے رہے ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد امید ظاہر کر رہے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی نے یہ بات واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران ایسے وقت پر کہی ہے جب افغان حکومت نے طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل تیز کر دیا ہے, جبکہ عید پر ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی کے بعد تشدد کی کاروائیوں میں بھی پہلے کی نسبت کسی حد تک کمی ہوئی ہے. پیر کو ہونے والی پریس بریفنگ میں ظالم خلیلزاد کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران قیدیوں کی رہائی اور پرتشدد کاروائیوں میں کمی کے معاملے پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی ہونی ہے. ان کے بقول ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے قبل پرتشدد کاروائیاں بہت کم ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. خالد حمید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز عزیز۔ آغاز کرتے ہیں بھارت اور چین کے تنازع سے۔ مشرقی لداخ سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی اور چینی افواج کے درمیان تقریباً ایک ماہ سے جاری تعطل برقرار ہے۔ فوجی سطح پر مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، دونوں میں سفارتی سطح پر بھی رابطہ قائم ہے، لیکن تاحال کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اور سمن اسی دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے دو سفارتکاروں کو مبینہ طور پر جاسوسی کے الزام میں ناپسندیدہ قرار دے کر ملک سے نکلنے کا حکم دیا تھا، اور یہ دونوں افراد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان نے سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی اقدام کی مذمت کی گئی، اور اسے سفارتی تعلقات سے متعلق جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت سفارتی عملے کی گرفتاری اور تشدد انتہائی قابل مذمت فعل ہے، اور اس مہم کا مقصد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی سے توجہ اٹھانا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی عہدیدار فالس فلیگ آپریشن کی بھی بات کرتے رہے ہیں، تو آج ہم پروگرام جہاں رنگ میں سفارتی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے امور کے ماہرین سے بات کریں گے اس صورتحال پر، لیکن اس سے پہلے کہ ان سے بات کریں، ایک جھلک سہیل انجم کی رپورٹ سے۔
رپورٹوں کے مطابق دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کے علاوہ توپ گاڑیاں اور بختر بند حفاظتی گاڑیاں بھی حرکت کرتی دیکھی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی فوج بھارتی سرحد کے اندر آ گئی ہے، اور سرحد پر کم از کم 5,000 چینی جوان تعینات ہیں۔ اب سب کی نظریں بیجنگ میں ہونے والے سفارتی سطح کے مذاکرات پر مرکوز ہیں۔ بھارتی وزرائے دفاع و داخلہ راجناتھ سنگھ اور امت شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی سطحوں پر مذاکرات جاری ہیں، اور انہیں امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ فوجی اور سفارتی سطحوں پر بات چیت چل رہی ہے اور دونوں فریق مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ترجمان کے بقول سرحد کی صورتحال مستحکم اور قابو میں ہے۔ دریاسنا امریکی وزیر دفاع مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بقول ان کے آمرانہ حکومتیں اس قسم کے اقدامات اٹھاتی ہیں۔ ادھر امریکی امانی نمائندگان میں کمیٹی برائے خارجہ امور کے سربراہ نے کہا کہ انہیں ان کے الفاظ میں بھارت کے خلاف چینی جارحیت پر تشویش ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے ایک جہان دیدہ سفارتکار نجم الدین شیخ صاحب، جو متعدد ملکوں میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں، خارجہ سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور اس وقت موقر اخبارات میں ان کے مضامین شائع ہوتے ہیں علاقائی ایشوز پر۔ انڈیا اور پاکستان کے حالیہ جو سفارتی تنازع ہے، اس کے تناظر میں پوچھنا چاہوں گی کہ نجم الدین شیخ صاحب، ابھی 2016 میں بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان اسی قسم کا سفارتکاری کے الزامات لگائے تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ان کو نکال دیا تھا عملے کو، تو کیا حقیقتاً یہ سفارتکار جاسوسی کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن پر پہلی نظر جاتی ہے وہ سفارت خانہ ہو سکتا ہے۔
دیکھیے، یہ بہت پرانا، اور یہ صرف ہندوستان پاکستان کے درمیان نہیں ہے، یہ امریکہ اور فارمر سوویت یونین کے درمیان ہوا کرتا تھا، اور اب بھی امریکہ اور روس کے درمیان ہوتا ہے، اور ممالک میں بھی یہی ہے کہ سب یہ ڈپلومیٹک امیونٹی کے بنا پہ بہت ساری جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ سب رشتہ بگڑ رہا ہے، اور اس رشتے کو بگڑنے میں ہم کس طرح اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے کہ اگر آپ کو سچ مچ خدشہ ہوتا، یا آپ کو سسپیشن ہوتی، یا آپ کے پاس ثبوت ہوتا، تو آپ یہ چپکے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو، ہندوستان پاکستان سے کہے کہ صاحب یہ لوگ اب ہمیں گوارا نہیں ہے، آپ ان کو واپس بلا لیں۔ اور یہی پاکستان کر سکتا ہے کہ صاحب یہ جو بندے ہیں آپ کے ہائی کمیشن میں، ان کو آپ ڈرا کر لیں۔ لیکن اس میں پبلسٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ہم انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ممالک میں رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں شکوک ہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں، اور ان شکوک کا ثبوت یہ ہے کہ اس قسم کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان اور ہندوستان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لائن آف کنٹرول پہ مسئلے ہیں, اور ہندوستان کو اس وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ کشمیر میں جو بھی مسئلے ہو رہے ہیں وہ مسئلے پاکستانی پیدا کر رہے ہیں, اور ان پہ بھی جو چارج لگے گی اور جو چارج کی ہے, جو کم از کم جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ بھی انڈیکیشن تھی کہ سر یہ کشمیر میں چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جہاں پہ آپ اس قسم کی چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک مطلب کو سرو کرنے کے لیے.
تو کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں ٹویٹ کی تھی اور تشویش کا اظہار کیا تھا, تو کیا یہ اس کا امکان ہے کہ انڈیا ایسا کوئی کرے گا؟
دیکھیے اس وقت پاکستان ہندوستان کے درمیان کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس وقت مجھے اس کا امکان نہیں نظر آ رہا. مجھے یہ امکان ضرور نظر آتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں اور جس کے نمبرز ہندوستان نے ایک طرف بتایا ہے, ہم نے دوسری طرف بتایا ہے, لیکن 2000 سے زیادہ کا ذکر ہوتا ہے 2019 میں, اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال بگڑتی ہوئی ہے اور اس میں وہ پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اب کشمیر میں ابھی تک ان کا جو مقصد تھا کہ بھائی انہوں نے پہلے کہا کہ 3 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 6 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوگا. اب میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے 6 مہینے کہا تھا, یہ سال بھر میں ٹھیک نہیں ہوگا, یہ مسئلہ چلتا رہے گا, کیونکہ کشمیری اب اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا وجود ہی آپ پورا کر دیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ 35A ہٹا دیا اور وہاں پہ لوگ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں اور لوگوں کے اقتصادی حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں ہیں جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی علاوہ اس کے بیچ کھائیں اپنی جو بھی پراپرٹی ہے یا جو بھی شکارا ہے وہ بھی بیچ دیں, کیونکہ ان کے پاس روزی کا کوئی طریقہ نہیں ہے, ٹوریزم ختم ہو چکی ہے, اب صرف زعفران پہ تو زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں کشمیریوں کو یہ احساس ہے کہ ان کے وجود کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ لڑتے رہیں گے, اور جب تک وہ لڑتے رہیں گے تب تک ہندوستان پاکستان پہ یہ لگاتا رہے گا کہ صاحب یہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ جو دہشت گردی بھیجتے ہیں وہ یہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں.
آپ کو پتہ ہی کہ ہمیشہ لوگوں کی اپنی اپنی کچھ تھیوریز بھی ہوتی ہیں, تو جیسے 2-3 باتیں کہی جا رہی ہیں, ایک تو یہ کہ جو ابھی تنازع شروع ہوا ہے بھارت اور چین کا سرحدی, اس میں چین کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی مدد ہو, اس میں آپ کو کوئی صداقت نظر آتی ہے؟
دیکھیے چین اور ہندوستان کے درمیان جو مسئلہ ہے دونوں نے کہا ہے کہ کنٹرولیبل ہے, ہمارے پاس میکنزمز ہیں, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ یہ چین نے پاکستان کی طرف سے کیا, اس کے لیے مجھے کوئی ثبوت نظر نہیں آیا, کوئی بیان نظر نہیں آیا جس میں کسی قسم کا یہ اشارہ دیا گیا ہو کہ چین نے پاکستان کے لیے یہ کیا ہے. نہیں, چین نے اس سے آگے بڑھ کے بات کی ہے کہ جو ہم کر چکے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو سرزمین پہ صورتحال کو سدھارنا تھا اپنے طور پہ وہ انہوں نے سدھار لیا ہے, اور اب بات چیت جاری رہے گی, بات چیت عسکری بھی ہوگی, بات چیت سیاسی بھی ہوگی, اور دونوں نے کہا سب ہم اپنے سب میں جو چینلز ہیں ان کو کھلا رکھا ہوا ہے, ان پہ بات چیت ہو رہی ہے. میرا اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو چین سرزمین پہ درست کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے, تو اس کو اب ریورس کرنے کا ہندوستان کے پاس اس وقت کوئی امکان نہیں ہے, اور وہ جو نیا سٹیٹس کو کریٹ ہوا ہے یا جو سٹیٹس کو جو ڈسٹرب ہوا تھا اور جس کو اب ریسٹور کیا ہے اس میں اب کسی قسم کی تبدیلی کا امکان کم ہے, بات چیت جاری رہے گی.
تو نجم الدین شیخ صاحب ابھی جب یہ ٹویٹ کیا عمران خان نے اور اس کے بعد وزیر خارجہ نے بھی اور کئی لوگوں نے بیانات دیے, تو ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ بین الاقوامی برادری کو شامل کیا جائے اور ان کی توجہ اس طرف مبذول رکھی جائے کہ ایسا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے اور اگر کوئی سفارتکاری ممکن ہے تو وہ کی جائے. لیکن ایک ایسے وقت میں جب کووڈ 19 کی وجہ سے ہر ملک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ملک توجہ دے گا بھارت اور پاکستان کے اس تنازع پر یا اس کے حل کی کوشش پر؟
دیکھیے ساؤتھ ایشیا ہمیشہ ایک پھر سے ٹیشے ہے, لیکن نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی بات ہوتی ہے اور سب ممالک جو جن کی توجہ اب کووڈ 19 کی طرف ہے ان کو اس کا احساس ہے. اور اگر یہ معاملہ بڑھتا ہوا نظر آیا تو ان کی اس میں انٹروینشن کے امکان بہت بہت زیادہ ہے. لیکن اس وقت مجھے جیسے میں نے پہلے کہا, مجھے نہیں لگتا کہ اوپن کانفلکٹ کے کوئی امکانات ہے اس وقت.
اچھا آخری سوال یہ کہ امریکہ نے چین کو بھی پیشکش ابھی کی ہے, بھارت اور چین کو کہ ثالثی کی, صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو کی تھی کشمیر کے مسئلے پہ انڈیا اور پاکستان, کہیں اس میں کوئی ٹھوس چیز آپ کو نظر آتی ہے؟
مودی صاحب نے اور ہندوستانی وزارت خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان میکنزمز ہیں اور ہم وہ میکنزمز استعمال کر کے اس معاملے کو سنبھالیں گے. اور یہ مجھے لگا کہ یہ ایک صورتحال تھی جس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا تھا. ہندوستان اور امریکہ کے رشتے کو بڑھانے کا جو ابھی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے یہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وزارت خارجہ نے کہا کہ صاحب اس قسم کی کوئی بات مودی صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور ہم جو ڈسکشنز ہیں وہ چین کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم اس میں ہندوستان امریکہ کے درمیان یہ کوئی ہم نہیں دیکھ رہے کلیوژن اگینسٹ چائنا, یہ اسٹینسیبل ہے. اب ان ریالٹی کیا ہے وہ اور چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جو اسٹینسیبل پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ چین کے ساتھ بائیلیٹرلی سیٹل کرنا ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو سامعین اس وقت ہمارے ساتھ کپل کاک صاحب ہیں جو کہ بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل ہیں. آپ بتائیے کہ یہ جو خدشات ہیں پاکستان کے کس حد تک درست ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟
دیکھیے وزیر اعظم پاکستان نے یہ پہلی بار نہیں, میرے خیال میں تیسری یا چوتھی بار ٹویٹ کیا ہے کہ امکانات ہیں, پاسبلٹیز ہیں کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. ان کی جو جانکاری ہے جو کچھ بھی وہ جانتے ہیں مجھے تو میں اس سے فیملیئر نہیں ہوں, مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے ابھی بہت ہی ایک گمبھیر طرح کے ہو گئے ہیں, کیونکہ اب 10 مہینے ہوئے ہیں جب سے 370 دفعہ 370 کو نالیفائی کیا گیا, آرٹیکل 35A کو بالکل ریووک کیا گیا, اور اس کے بعد اتنے مہینے کا ایک طریقے کا لاک ڈاؤن رہا, اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ اب کرونا وائرس کا ایک اور لاک ڈاؤن ہوا ہے. تو جو کشمیر کا یوا ہے جیسے یوتھ ہے تو ایک طریقے سے ناراضگی میں ڈوبا ہوا ہے
جی.
اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ 370 ہٹایا گیا تھا, سرکار نے اعلان کیا تھا کہ اب اس کے بعد آتنکواد ٹیررزم دہشت گردی ختم ہو جائے گی, بالکل نارملسی آئے گی, مگر ویسی بات تو ہوئی نہیں, نارملسی کبھی نہیں ہوئی. میں کم سے کم 6 بار ہوا ہوں کشمیر اس دوران, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سٹیٹسٹکس ہیں کیجولٹیز, وہ ہمارے سیکورٹی فورسز ہوں یا سویلینز ہوں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور زیادہ تر جو خوف ہے وہ نوجوان جو ہیں, وادی کے نوجوان وہ کافی تک ملٹنسی کو جوائن کر رہے ہیں
جی.
تو جو بھی کہا گیا تھا 5 اگست اور 6 اگست کا اس کا بالکل الٹ ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کارن ہو سکتا ہے, میں جانتا نہیں ان کے پاکستان کے وزیر اعظم کے سوچ وچار کیسے ہیں, مگر یہ شاید ہو سکتا ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو شاید ساری دنیا اور اس پہ جنوبی ایشیا بھی ایک کرونا وائرس کے جو چیلنج ہے, چنوتیاں ہیں, اس میں بالکل ڈوبا ہوا ہے. تو کوئی ایسے ایڈونچرس ایکشن کرنے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو وہ بھارت سرکار کو اس کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. کیا جو بھی اینڈ سٹیٹ میں بھارت سرکار چاہتی ہے ہونا چاہیے, کیا ہوگا کہ کی نہیں, کہ صرف قیمت چکانی پڑے گی. تیسری بات یہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے کسی طرح سے سدھر جائیں گے, ایک طریقے سے نارمل سی آئے گی, کیونکہ جو کچھ بھی بھارت سرکار نے کیا ہے پچھلے 10 مہینوں سے, اس پہ تو سوال عمران خان کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں کہ آپ کیا کر رہے ہو کشمیریوں پہ. تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی وادی میں پاکستان سے جو کوئی بھی دہشت گرد آتے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑی ہوئی ہے, انسیڈنٹس بھی بڑے ہوئے ہیں کافی. اب جو شمالی کشمیر خاص کر کپوارہ, بانڈی پورہ, ہندوارہ, ان ایریاز میں کافی انکرشنز ہوئی ہیں. آپ خود جانتے ہیں شہناز جی کے کچھ وقت پہلے کچھ انسیڈنٹس بھی ہوئے تھے, کیرن میں ہوا تھا, ہندوارہ میں ہوا تھا. تو مطلب ایسے پارا جو ہے, ٹیمپریچر جو ہے راجنیتک کا اور وائلنس کا, وہ شمالی کشمیر میں تھوڑا بڑا ہوا ہے. جنوبی کشمیر ہے, وہاں پہ ناراضگی بالکل چھائی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں آج ہی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پہ کہ ایک آدمی کو تو بھاگ گیا ہے, مگر گاڑی میں 20 kg آئی ڈی تھا اس کے پاس. تو مطلب ایک پلوامہ جیسا, ایک اور پلوامہ جیسے اٹیک ہونے کی سمبھاونا, پاسبلٹی ہو سکتی.
تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں کشمیر میں, ایسا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مقامی جو لوگ ہیں وہ خود انوالو ہیں. جو ینگ لوگ مارے گئے یا پکڑے گئے وہ وہیں کے مقامی باشندے تھے, ان میں کوئی غیر ملکی دہشت گرد نہیں تھا. کیا پاکستان کی انوالومنٹ بڑھی ہے کشمیر میں اس وقت؟
جو بھی ابھی تک آنکڑے جسے سٹیٹسٹکس کہتے ہیں,
جی,
جو بھارت سرکار نے خود ہی دیے ہیں, جو وزیر داخلہ, ہوم منسٹر یا ہوم منسٹری سے آئے ہیں, وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جن کی بھی کیجولٹیز ابھی تک ہوئی ہیں یا ملٹنٹس پائے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں, اس پہ لوکل بہت زیادہ تھے.
جی,
مگر یہ کہنا کہ فورنرز نہیں تھے وہ بھی غلط. مگر میں بالکل آپ کے ساتھ سہمت ہوں کہ یہ لوکلز کا موومنٹ ہے. ہاں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے 30 سال سے پاکستان کے حکمرانوں نے خود ہی کہا ہے, اتنے سالوں سے اتنے وزیر اعظموں نے کہا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ دے رہے ہیں. تو اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک طریقے سرکشا یا سیکیورٹی کی لینگویج میں, تو وہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں, یہ ہے کہ لوکل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ ٹرینڈ پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھی ہے کشمیر میں. تو یہ تو ایک یہ دکھا رہا ہے دنیا کو کہ یہ موومنٹ جو ہے خاص کر کشمیریوں کی ہے. ہاں, کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی مدد پاکستان سے ملتی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز سے. وہ ہم ساری دنیا بھی جانتی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہیں.
تو کپل جی, میں آپ کا کشمیر سے گہرا تعلق بھی رہا ہے, مطلب اس میں پاکستان کے الزامات یا پاکستان کے خدشات سے قطع نظر, اگر ہم کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں تو جس طرح سے وہاں پر ایک غصہ بڑھ رہا ہے, اور پھر یہ کہ کشمیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں تعلیم کا بھی شوق ہے, 100% لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے, علیحدگی پسندی کی بات نہیں تھی, تو یہ واقعات کہاں جا کے ٹھہریں گے, ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت میں بھی بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں, لبرل جو آوازیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کشمیر میں یا مسلمانوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں جو ہوا.
اس پہ دو تین مدے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں.
جی جی.
پہلا مدعا جو یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے, مسئلہ ہے, اس کا جو راجنیتک, جیسے ہندی میں کہتے ہیں پولیٹیکل
سولوشن,
کبھی ہوا نہیں ہے اتنے سالوں سے, 70 years نکلے ہیں آج تک. کافی کوششیں نہیں ہیں, اب لیاقت خان کے زمانے میں اگریمنٹ کچھ ہوئے تھے, اس کے بعد شملہ سب جانتے ہیں 72 میں ہوا تھا, پھر واجپئی صاحب اور مشرف صاحب کے ٹائم پہ 4-point formula بھی بنایا گیا تھا کہ دیکھیں ٹیریٹوریل ایشوز کا کیا نہیں جا سکتا. فرسٹریشن جو یواؤں اور ہمارے بچوں, اب دیکھیے 17-18 سال کے لڑکے, ان کا جذبہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو مانگ تھی کہ ریزولوشن ہونا چاہیے, ہو نہیں پایا ہے, تو اس سے فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے دوسرا پہلو سے دیکھیں تو کم سے کم ہماری سرکار, بھارت سرکار یا ہندوستان کی سرکار کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے تھا کہ کیا پرابلمس ہیں کشمیریوں کی, ہم ان کے جو دکھ ہیں, ان کی ناراضگی ہے, ان کا ایلینیشن ہے, کون سا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کوئی آؤٹ ریچ ہوا نہیں ہے. اگر ہوا ہے صرف مشرف اور واجپئی کے ٹائم, اور اس کے بعد مشرف رہے اور واجپئی کی ریپلیسمنٹ منموہن سنگھ کے ٹائم ہوئی تھی, مگر ایک افسوسناک ایک حادثہ ہوا تھا, آپ جانتے ہیں, سارا دنیا جانتا ہے, جس نے پورا سیٹ بیک کیا تھا اس سارے پروسیس کو, وہ ممبئی کا اٹیک تھا جس میں 166 لوگ ہمارے گئے. تب سے اب ایک پورا 10 سال ہوا ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے, نہ تو سینٹرل گورنمنٹ, مرکزی سرکار ہندوستان کی اور کشمیری کے یوتھ اور مین اسٹریم اور جو ہمارے ریزسٹنس لیڈرشپ ہیں, کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. تو اس سے جو حالات ہیں اور بگڑ گئے ہیں. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم میڈیشن کریں گے, یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن, وہ تو خیر اس کی اہمیت رکھتے بھی نہیں ہے کیونکہ یونائٹیڈ نیشنز کے تو کمشنر تھے انڈیا پاکستان 1957 میں, انہوں نے کہا تھا کہ یونائٹیڈ نیشنز کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. اور آخری بار جو اس کا ڈسکشن ہوا تھا 1965 میں ہوا تھا, تو ہم نے اس وقت ایک شملہ اگریمنٹ اور اس کے بعد لاہور ڈیکلریشن, اس کے بعد جانتے ہیں کہ 6 January 2004 کو واجپئی اور مشرف کا ڈیکلریشن تھا کہ ہم بات چیت سے ریزالو کریں گے کشمیر کا مسئلہ اور باقی جو مسئلے ہندوستان اور پاکستان کے ہیں. مگر دونوں ٹریکس میں, انڈیا پاکستان اور سینٹر اینڈ ریزسٹنس لیڈرشپ, مین تھیم لیڈرشپ میں ہوئی نہیں رہا. اسی کارن, اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے جو مین اسٹریم لیڈرس, جو چیف منسٹرز رہے ہیں کشمیر کے 3, فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, وہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں اور پبلک سیفٹی ایکٹ میں آگست سے کچھ 2 مہینے تک, محبوبہ تو ابھی بھی پریونٹیو ڈیٹینشن یا پی ایس سی ڈیٹینشن میں ہے. مطلب حالات جو ہیں وہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور مجھے غالب یاد آتے ہیں, کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی امید بھر نہیں آتی, موت کا ایک دن معین ہے, رات کو نیند کیوں نہیں آتا. میں کشمیر کو ٹریک 2 سے بھارت پاکستان اور جے این کے انر پروسیس جو ہے اس میں جڑا ہوا ہوں پچھلے 20 سالوں سے جی. اور میں نے اچھے دن بھی دیکھے ہیں, مگر زیادہ تر برے دن ہی دیکھے ہیں. اس وقت تو مجھے کوئی امید نہیں تھی.
موجودہ حکومت جو ہے, ہم نے جس سے بات شروع کی تھی کہ کیا کوئی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, تو اسی حکومت کے دور میں سرجیکل اسٹرائکس ہوئی پاکستان میں, اور کئی دفعہ دھمکی بھی دی گئی کہ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش درست ہے, ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس طرح کا آپریشن؟
یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں تو دونوں ملک کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہندوستان غلط چیز کر رہا اور پاکستان اچھی چیز کر رہا ہے غلط ہے, اور اس کا الٹا بھی, پاکستان اچھی چیز کر رہا ہندوستان اچھی چیز نہیں کر رہا ہے. دیکھا ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک دن کو لے جاتا ہوں, جیسے کہتے ہیں ریوائنڈ. वो रिवाइंड है 2015 के क्रिसमस पे बिना बुलाए यही राइट विंग लीडर हिंदुस्तान के ड्राइव इन में गए और नवाज शरीफ साहब का बर्थडे था उनकी ग्रैंड डॉटर की मेरे ख्याल में वेडिंग तो वो पहुंचे वहां पर
जी।
हम सब जो इंडिया पाकिस्तान वॉचर्स हैं हमने कहा देखिए एक स्टेटमैनशिप का कदम उठाया उन्होंने और वो भी एक साल के ही बाद आपको याद होगा कि जब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी मई 26 या मई 25 2014 को नवाज शरीफ आए थे उस स्वेरिंग एक दिखा रहे एक रास्ता दिखा रहे थे कि देखिए साउथ एशिया जनूबी एशिया जो है एक रीजनल फ्रेमवर्क है जहाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए कस्टम यूनियन होनी चाहिए एक एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बढ़ानी हो चाहिए उसके ही रास्ते पे उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ को आए और एक साल के बाद वहां वो उनके यहाँ गए आप जानते हैं उसके बाद 2 जनवरी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ पठानकोट में हादसा बेस पे अटैक हुआ और आप जानते हैं उस एयरबेस पे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हम अपनी इंटेलिजेंस टीम भेजते हैं आप जानते होंगे कि उस टीम में आईएसआई के मेंबर थे वो आईएसआई के मेंबर एयरबेस पे आए पठानकोट के क्या इन्वेस्टिगेशन हुई कौन पकड़ा गया पठानकोट 16 की बात है आज हम 20 में बात कर रहे हैं तो मतलब हर तरफ से अब उसके बाद अब कितने हमले हुए हैं मैं फौजी रहा हूँ जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा है मगर मैं इंटरनेशनल सिटीजन हूँ मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस 20 साल से देख रहा हूँ और दोस्त हूँ पाकिस्तान का मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्क अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर रहे हैं
बीच में वो अमन की आशा वगैरह कुछ प्रोग्राम चले भी थे लेकिन फिर खत्म हो गए सारे के सारे इन्हीं वाकयात की वजह से
जी मैं अभी भी इंडिया पाकिस्तान के पीस बिल्डिंग प्रोसेसेस में शामिल हूँ कितने ट्रैक्स अभी भी चल रहे हैं हम एक कॉमन सिटीजन हैं दोनों साइडों में कोई जनरल्स हैं कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी है हम यही हमेशा दोहराते रहे हैं जो आपने अभी कहा है एक कॉमन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये जो वायलेंस एंड एक दूसरे की नफरत करना कहीं कहीं नहीं पहुंचाएगा हमें इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशनल वैल्यूज दोनों मुल्कों में है पाकिस्तान में है हिंदुस्तान में है एक बहुत ही रिफाइंड कल्चर है दोनों मुल्कों में मगर ये सब को हम डिसरिगार्ड करके कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज पाकिस्तान में भी है आप जानते हैं मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि जमहूरियत के खिलाफ कुछ फोर्सेस हैं जो जमहूरियत नहीं देखना गई है कि अभी तक तो हम ठीक थे अब हमारे राइट विंग फोर्सेस कुछ स्ट्रेंथन हो गए हैं तो दोनों मुल्कों में मुश्किलें हैं ये मुश्किलों के इसकी वजह क्या है आप जानते हैं मैं जानता हूँ मगर हम सबको मुझे लगता है कॉमन सिटीजन्स को इंटेलिजेंसिया है एकेडेमिया है बिजनेस कम्युनिटी है जो लेडीज हो खवातीन हो सबको सोच विचार से इसको गहराई से इंट्रोस्पेक्ट करना है क्या ये रास्ता जो हमने पिछले 70 साल से संभाला है क्या ये रास्ता ठीक है कि नहीं है दबाव डालना हमारी तरफ से एक बहुत ही मजबूत सिविल सोसाइटी जो सरकार पर दबाव हमेशा डालती रहती है मुझे नहीं मालूम है मैं पाकिस्तान कुछ साल पहले हुआ हूँ मगर उसके बाद नहीं हुआ हूँ तो मुझे पता नहीं कि सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ उस वक्त वहां क्या है ख्याल में अगर वो जैसा दबाव डाला जाए सरकारों पे तो हम उम्मीद कुछ देख सकते हैं कि आज नहीं 2 साल के बाद मगर जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि मैं कुछ अगले 5-7 साल में कोई उम्मीद नहीं देख सकता
ताज़ा तरीन खबरें रेडियो प्रोग्राम्स ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में
ہمارے ساتھ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم صاحب ہیں, سیکیورٹی کے امور کے ماہر ہیں, دفاعی امور پر آپ ان کی تجزیے سنتے ہیں. میں قیوم صاحب آپ سے کہوں گی کہ پہلے تو ہمارے سننے والوں کے لیے اس کی وضاحت کیجیے کہ فالس فلیگ آپریشن سے کیا مراد ہے.
دیکھیں, فالس فلیگ آپریشن کا مطلب یہی ہے کہ اپنے علاقے کے اندر آپ کو اس طرح کی واردات کرائیں اور اس کا بلیم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پھینک دیں, اور پھر وہ بہانہ بنا کے تو بالا کوٹ جیسی کوئی کاروائی آپ کریں ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن جو انٹرنل آپ کے ایشوز ہیں ان سے, جو مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہے, جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ نے ایک تو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو انٹرنل لاک ڈاؤن ہے, اور یہ کرونا کو بھی انہوں نے ایک آئرن وال کے طور پہ یوز کر رہے ہیں تاکہ اندر اٹراسٹیز کو بیٹھو. وہ سارے نیبرز کے ساتھ, ابھی چائنا میں لداخ میں چائنا کے ساتھ, نیپال کے بارڈر کے اوپر.
بلکہ قیم صاحب میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت تو بھارت میں ایک تو اندر کے معاملات جو ہیں, ظاہر کووڈ 19 نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے, تو اس وقت لداخ میں اس کا ایک چل رہا ہے تنازع چین کے ساتھ, تو اس وقت وہ ایک دوسرا محاذ کیوں کھولنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟
بات یہ ہے نا کہ یہ لداخ کی ڈیولپمنٹ تو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے نا, اس سے پہلے انڈیا نے پوری ایفرٹ کر کے پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے اوپر اتنی وائلیشنز کی ہیں جو کہ اگر لاسٹ ایئر 1600 تھی تو یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں 3200 تھی, اور اس سے پچھلے سال 800 تھی. اور ٹارگٹ انوسنٹ سیویلینز ہیں, تو دیٹ از وائی وی سے کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ان کے اوپر ایک سپورٹ لینے کے لیے آپ نے دیکھا کہ یک طرفہ طور پہ یونائٹیڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں, یو این کی ڈائریکشنز ہیں, اس کے اوپر پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے جس کا فیصلہ یو این کی آفیسز کے نیچے ہونا ہے. تو اب یہ وہ کیا ہے, اور لداخ کے اندر بھی انہوں نے اپنا وہ جو کیا ہے سچویشن کو, تو دیئر فور آئی تھنک دے ول ہیو ٹو. ابھی یہ کرونا وائرس کا آپ نے ذکر کیا ہے, دس از ویری ڈینجرس, دس کین بیکم این ایپی سینٹر. تو ابھی بھی ان کو اپنے مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے, پاکستان سے تعاون کرنا چاہیے, ہمیں کلیکٹیولی لوگوں کی ہیلتھ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے, اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے, اس کے اوپر یونائٹیڈ نیشن خاموش ہے. دیکھیں کشمیری کتنے بے بس ہیں, دیر آر ہائی مارل ویلیوز یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا یا یورپ یا ویسٹ کی, کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم یو این چارٹر کی بات کرتے ہیں, ہم جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں, ہم یو این ریزولوشن کی بات کرتے ہیں.
تو قیم صاحب یہاں پہ دو ہو سکتے ہیں پہلو اس بات کے, کووڈ 19 کی وجہ سے یہ کہ اس وقت ساری دنیا کی توجہ جو ہے مکمل طور پر اس وبا کی طرف ہے, تو پاکستان اور بھارت کا کشیدگی کا جو معاملہ ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے, اور پاکستان کی کوشش ہے کہ بین الاقوامی برادری توجہ دے اس طرف. تو کیا آپ کو ایسا ہوتا نظر آتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی کوئی توجہ ہوگی؟
یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے نا کہ اگر ہم ایک آفاقی آفت ہے جس کی وجہ سے, تو ابھی بھی یہ کرو رائز ہو رہی ہے پاکستان میں بھی انڈیا کے اندر بھی, لیکن بی جے پی کا جو ٹون اور ٹینر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کشمیریوں کو کوئی رسپائٹ نہیں ہے, اور کشمیریوں کے اوپر جب ظلم ہوتا رہے گا تو پاکستان اس کی آواز بلند کرتا رہے گا, اور اسی کی وجہ سے ٹینشن ہے. آج یہ کشمیر کا ایشو ٹھیک ہو جائے تو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم دھیان دے سکتے ہیں لوگوں کی ہیلتھ کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, ویلفیئر کی طرف, جو کہ یونائٹیڈ نیشن کا بھی مشن ہے. آج امریکہ کہہ دے, آج یو این کے اندر جنرل اسمبلی میں ووٹ ہو جائے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, آپ نے جو کشمیر کو آپ نے اپنے ساتھ اپنا ہڑپ کر کے, تو لداخ کو بھی آپ نے ایک اپنی اسٹیٹ بنا دیا ہے. کون سا آئین, کون سا بین الاقوامی قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں دیتا تو ان کو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک.
اچھا, تو بھارت نے بار بار یہ کہا ہے اور یقین دلایا ہے کہ نئی دہلی کا پاکستان کے خلاف کسی کاروائی کا کوئی امکان نہیں ہے, تو کیا اس طرح کی کوئی انٹیلیجنس کی معلومات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں حکومت اور دفاعی جو ہیں حلقے ان کو یقین ہے؟
بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے, اسپیشلی یعنی جب افغان پیس پروسیس میں ان کا رول نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی ان کا ایریٹینٹ ہے, تو دیٹ از دی ریزن, یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
اور سامعین، اب بات کرتے ہیں یہاں واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک پولی ٹیک کے چیف اینالسٹ عارف انصار صاحب سے کہ وہ ایک مجموعی نظر ڈالیں اس وقت تعلقات میں جو کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کے، اور اس کے ساتھ ہی پھر چین کا مسئلہ اپنی جگہ ہے جو ایک سرحدی تنازع شروع ہوا ہے۔ کووڈ 19 امریکہ میں تمام موضوعات پر چھایا ہوا ہے اور سیاست اور صحت جو ہے اب یکجا نظر آتے ہیں، تو اس وقت ان کا کیا اندازہ ہے پاکستان کے خدشات کے بارے میں، بھارت کے رد عمل پر، آیا اس پر کسی بین الاقوامی رد عمل کی توقع ہے یا نہیں؟ عارف انصار صاحب،
میرا خیال میں انڈیا کی طرف سے مختلف سٹیپس ریسنٹ لیے گئے ہیں، ایسے بیانات سامنے آئے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا کنسرن آبویسلی بڑھتا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان کا، میرا خیال ہے چین بھی جو ہے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے رد عمل اب کر رہا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے موسٹ امپورٹنٹ تو کشمیر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوئے، جو انڈیا نے سٹیپس لیے، کانسٹیٹیوشن میں چینجز کیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چینجز لداخ سے ریلیٹڈ بھی امپلیمنٹ کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور ایسے سٹیپ لیے جس طرح کہ انہوں نے جو پاکستان کا حصہ جو کشمیر کا یا گلگت بالتستان اس سے ریلیٹڈ بیانات دیے کہ وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے، تو انہوں نے کافی میرا خیال اگریسو سٹانس لینا شروع کیا اور اس کی وجہ سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو فالس فلیگ آپریشن کی بات ہوئی یا اور کوئی ایکٹیویٹی ہو انڈیا کی طرف سے، اور ہم نے دیکھا کہ جو ملٹری ایکٹیویٹی بھی ہے وہ بڑی ہے کشمیر میں، جس کی وجہ سے تشویش بڑھے گی، اور جس طرح ماضی میں ہوا ہے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتا ہے جب بھی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مس پلیس نہیں تھی، جو فیئر ہے پاکستان کی سائڈ پہ ان کو کچھ نہ کچھ خطرہ ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، بیانات ہیں، اور اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ چائنا کی میرا خیال ہے پوزیشن اور پالیسی میں بھی جو ہے ایک فرمر اپیئرنس آتی جا رہی ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کتنے محاذ کھولے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لداخ میں اس وقت اس کا کلیش ہے چین کے ساتھ، یعنی وہ تمام باتیں جو ابھی ہوئی اس میں یہ سوال بھی تو ہے نا کہ کیا بھارت ایسا کرنا افورڈ کر سکتا ہے اس وقت؟
یہ بالکل ہندوستان کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگز میں جو ہے اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہے، مطلب ایک اگر پاکستان کے ساتھ ہوتا تو چلے پھر بھی پتا کہہ سکتا ہے، لیکن میں دیکھا یہ ہندوستان کے لیے ایک اسٹریٹجک کوشچن ہے کہ اگر وہ چین کے ساتھ بھی کر رہا ہے، نیپال، برما، جو بھی دوسرے نیبرز ہیں وہ بھی اس سے کسی نہ کسی طریقے سے بارڈر ریلیٹڈ ایشوز پر بحث چل رہے ہیں، تو وہ ایک وائز اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن ایک مودی گورنمنٹ کا سٹانس ہے، جو بھی ان کی حکومت نے پالیسی اپنائی ہے مختلف اینگلز پہ، تو وہ اگریسو ہے اور وہ جو نیبرز ہیں ان کو وری کر رہی ہے، لیکن ظاہری بات جو آپ کا سوال ہے کہ آپ چوز کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ سب کے ساتھ ہی ایک ساتھ، تو یہ وہاں پہ پالیسی میکرز کے لیے میرا خیال تشویش کی بات ہونی چاہیے کہ ایسی پالیسی اپنا رہا ہے جس سے اس کے نیبرز جو ہیں وہ ایک
ڈیفنسیو موڈ
میں جا رہے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی
سٹیپس
لینے پڑے ہیں۔
تو عارف انصار صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ واشنگٹن میں جو صورت ہے، آپ یہاں آپ کا تھنک ٹینک ہے اور آپ کے ڈسکشنز بھی ہوتے ہوں گے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ بنیادی جس چیز پہ توجہ ہے ساؤتھ ایشیا کے ماہرین کی وہ افغانستان کا معاملہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان کی اپیل ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس میں اپنا کردار ادا کرے کیونکہ دونوں ہی جوہری طاقتیں ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پہ کوئی توجہ دے گا اس وقت جو عمران خان کی اپیل ہے؟
نہیں دے گا تو صحیح، کیونکہ وہ ریجن خطہ ہے امپورٹنٹ اور افغانستان سے معاملے ریلیٹڈ ہے، اور یہ پھر جب انڈیا پاکستان کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ نیوکلیئر کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ یہ ایکویشن میں بات رہتی ہے کہ بہت جلدی اسکلیٹ کر سکتے ہیں معاملے، کیونکہ پاکستان کنونشنلی تو بیلنس نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، اور اس کو کسی لیول پہ بھی جو ہے اگر خطرہ لاحق اس نوعیت کا ہوتا ہے سروائیول کا تو ایسکلیٹ ہو سکتی ہے بات، تو جب وہ بات ہوتی ہے تو فوراً لوگوں کی جو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت ہر چیز کووڈ کورونا وائرس سے ریلیٹڈ چل رہی ہے، اور وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان اپنی پالیسی رہی کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے، اس پہ کرٹیسزم ہے اندرونی طور پہ ان کو بہت، اور عموماً ہندوستان ڈیفلیکٹ کرتا ہے ان معاملات کو کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو یا تو پاکستان کو لے آتا ہے بیچ میں کشمیر کے معاملات، یا چین سے ریلیٹڈ انہوں نے جو سٹانس لیے ہیں وہ میڈیا میں زیادہ چل رہے ہیں، لیکن نند لیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایشیا پیسیفک کا تھیٹر جو ہے اس میں کافی ایکٹیویٹی اس وقت چل رہی ہے. امریکہ کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں اور سب لوگ ایک جائزہ سے لے رہے ہیں اپنی ڈیفینس پالیسیز کا, اکنامک پالیسیز کا, کہ جو یہ کرونا سے ریلیٹڈ امپلیکیشنز ہیں اکنامک, یہ کس طرح سے افیکٹ کریں گی, کون سے جو طاقتیں ہیں وہ اس سے ڈیل کر کے وہ آگے نکل جائیں گی, کیا کوئی کا طاقت ہے ہم کو بہت نقصان ہو رہا ہے تو کیا اس کی وجہ سے وہ آگے جا کے کمزور ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ایک کشمکش سی ہے, ایک دوسرے کو ٹیسٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابھی کا رویہ ہے وہ ماضی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, یہ کوئی تبدیل تو نہیں ہو رہا, تو یہ بھی ایک ساتھ پروسیس چل رہا ہے.
تو کیا انٹیلیجنس کی کوئی ایسی معلومات ہیں, انٹیلیجنس ہے ایسی موجود جس سے پاکستان کو یہ خدشہ ہوا فالس فلیگ آپریشن جو ہے؟
میرے خیال میں انڈیکیشن یہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو وہ پریوی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی اطلاعات لوگوں حکومتوں کو ہوتی ہیں یا ان کو حاصل ہیں یا نہیں. اس دن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ماضی سے جو ان کو نظر آتا ہے, جو فوجی موومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, جس طرح کے بیانات آتے ہیں, اس سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کوئی فالس فلیگ ٹائپ آپریشن کر کے اس کا بہانہ بنا.
جی ہاں, یہی وہ کہہ رہے ہیں.
تو ایک طریقہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اس کی طرف توجہ متوتر رکھی جائے تاکہ وہ پہلے سے ہی لوگوں کی ذہن میں بات ہو کہ یہ بات ہو رہی تھی, اور اگر ہونے کا امکان ہے تو وہ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو تو خطرہ ہے, اب وہ کتنا ان کو اس بارے میں اطلاعات فرم اطلاعات ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک جو چین کا معاملہ بیچ میں آیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح سے چین اپنی پالیسی وضاحت کر رہا ہے اور اپنی اقدام لے رہا ہے اپنے بارڈرز پہ, اس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین بھی جو ہے ایک قسم کا بیلنس کر رہا ہے اپنی پالیسیز کو.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA Urdu کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سامعین, یہاں امریکہ میں پولیس کی تحویل میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد مختلف ریاستوں میں پرتشدد احتجاج اور لوٹ مار کا سلسلہ پانچویں روز بھی جاری رہا, اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت کئی اہم شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. حکام نے بدامنی کا مرکز بننے والے شہروں واشنگٹن ڈی سی, ہیوسٹن, منیپلس اور لاس اینجلس میں رات کا کرفیو نافذ کیا ہے. شکاگو, میامی, ڈیٹرائٹ اور فلیڈلفیا بھی ان 40 شہروں میں شامل ہیں جن میں رات کے وقت مظاہرے کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے. امریکہ کی ریاستوں ٹیکسس اور ورجینیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. یہاں واشنگٹن ڈی سی کی میئر کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کرفیو کا نفاذ رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا. امریکہ میں نسلی بنیاد پر اس نوعیت کے مظاہروں کی تاریخ کیا ہے, ان کے نتائج کیا ہوئے, تو سامعین اس بارے میں بات کرتے ہیں سیٹل میں قانون کے ماہر اور پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس وقت ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں, مظاہرے جس جو, تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 60s میں جو ویتنام کی جنگ کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے اس کے بعد یہ سب سے بدترین ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں جی, ابھی تو کہنا ذرا قبل از وقت ہو گیا 60 کی دہائی والی موومنٹ کا, کیونکہ اس میں تو وقت ایسا آ گیا تھا کہ تقریباً تمام سوسائٹی, خاص طور پہ جو جوان لوگ ہیں وہ اس میں شامل تھے, کیونکہ سول رائٹس کا مسئلہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ فیمنزم کے ساتھ اور چیزیں مل گئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موازنہ کرنا ابھی شاید قبل از وقت ہے, اور اس کا مجھے علم نہیں کہ کتنا فائدہ ہو موازنہ کرنے کا. ہر موومنٹ کے اپنے محرکات ہوتے ہیں, اپنے ایک اس کا ڈھنگ ہوتا ہے, اپنے ایک اس کے نتائج ہوتے ہیں. ہاں, یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ کافی جتنا وائڈ سپریڈ ہے, جتنا پھیلاؤ ہے اس کا, تقریباً تمام اہم شہروں میں یہ ہو رہا ہے, ہوا ہے اور ہو رہا ہے, تو اس حساب سے یہ تو کہیں گے کہ یہ کافی اہم اسٹریٹ پاور کی دکھائی گئی ہے. دیکھیے جو 99% لوگ جاتے ہیں ایسے مظاہروں کے لیے, ان کے تو کوئی نہ منشا ہوتی ہے نہ وہ حصہ لیتے ہیں کسی قسم کی توڑ پھوڑ کا. یہ درست ہے کہ سر پھیرے ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں چیزوں کو لے لیتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کی خاص طور پہ, خیر باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے, امریکہ کی تاریخ ہے 60 اور 70 کی دہائی کی کہ کئی دفعہ لوگ جو مطلب انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کوئی وائلنس کی حرکت کو تاکہ اس کو بہانہ بنا کے جو ہے زیادہ پریشر ڈالا جا سکے عوام پہ.
اچھا آپ نے بات کی کہ جب اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں یا ہنگامے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار اشتعال انگیزی بھی ہوتی ہے, تو ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کا سال ہے یہ اور زیادہ تر جو ہنگامے ہوئے ہیں وہ ایسے شہروں میں ہوئے ہیں جہاں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنرز ہیں, تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سختی سے نہیں نپٹا گیا مظاہرین سے جس طرح نپٹا جانا چاہیے تھا؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا. ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹس کی بالا دستی نہیں ہے. ٹیکساس اس کی ایک مثال ہے, فلوریڈا اس کی مثال ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ بھائی ڈیموکریٹک پارٹی کی سپورٹ ایسے سٹیٹس میں, ایسے بڑے شہروں میں تو خیر خاص طور پہ ہوتی ہے زیادہ, کیونکہ زیادہ لبرل اور پڑھے لکھے لوگ شہروں میں ہوتے ہیں. اس کے بعد اقلیت نسلی اقلیتیں جو ہیں ان کا زیادہ تناسب آبادی کا بڑے شہروں میں ہوتا ہے, تو یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ بڑے شہروں میں زیادہ ہوگا دونوں وجہوں سے ہیں, تو اس میں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. یہ پہلے بھی جب سول رائٹس کی بھی موومنٹ تھی, خواتین کے حقوق کی موومنٹ تھی, اسٹوڈنٹس کے حقوق کی موومنٹیں تھیں, تو وہ تو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سیاسی عمل اور زیادہ جب مظاہروں کی صورت بن جائے یا اسٹرائکس کی صورت بن جائے تو یہ تو تمام دنیا میں ہے کہ وہی زیادہ شہروں میں, بڑے شہروں میں ہے. اور بڑے شہروں میں امریکہ میں تاریخی طور پہ ان ریاستوں میں بھی جہاں کہ پوری ریاست تو شاید میجورٹی ریپبلکن ہو, لیکن ان ریاستوں میں بھی جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹک اور کہنا چاہیے لبرل لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے.
صدر ٹرمپ نے بھی ایک خطاب کیا اور گورنرز کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت کمزور رد عمل ہے اور انہیں مظاہرین سے سختی سے نمٹنا چاہیے, تو آپ کے خیال میں رد عمل کمزور ہے؟
دیکھیے جو مسئلہ ہے یہاں پہ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے, میں سمجھتا کہ بھئی چند لوگ اگر کوئی توڑ پھوڑ کر لیں تو اس کے اوپر سارا ملک کا اور فیڈرل حکومت کا فوکس چلا جائے. مسئلہ جو ہے وہ نسلی اقلیتوں اور خاص طور پہ سیاہ فام اقلیت کے پہ سے پولیس کا جو تشدد ہے, اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے. یہ تو ایک اس کی ایک کڑی تھی, اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بڑا جس طرح فلما لیا گیا اور جس جو ہوا وہاں 8 منٹ تک باقی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور آپ ایسی چیز کر رہے ہیں, تو یہ اس کا لوگوں کو اشتعال آنا اور لوگوں کا اس کے پروٹیسٹ کرنا ظاہر ہے. میں تو اس کو کمپیئر کروں گا جو اس وقت کہ جب مثال کے طور پہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا صدر کینیڈی یہاں تھے اور اس وقت یہی جو سول رائٹس کی موومنٹ ہے جو خاص طور پہ سیاہ فام شہریوں کی موومنٹ ہے وہ کافی زور پکڑ رہی تھی, تو میں ان کا ایک 63 کا خطاب سن رہا تھا, تو اس کا زور اس پہ تھا کہ بھئی جو ان کے شکایات ہیں وہ جینوئن ہیں اور ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے ان شکایات کو دور کرنے کے لیے. ہاں ساتھ یہ کہ مظاہرہ کرنا حق ہے, جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے لوگوں کا, لیکن یہ ہے کہ جان کی اور مال کی حفاظت کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کا پیغام اس وقت بھی مرکزی حکومت سے آنا ضروری تھا.
ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ ہے کہ جو خاندان نے مقرر کیا میڈیکل ایگزامنر, اس کی رپورٹ کاؤنٹی کے میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ سے مختلف ہے, تو جو پولیس افسر کو الزام عائد کیا گیا ہے کیا اس کی وجہ سے وہ مختلف ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کئی دفعہ کورنرز کی رپورٹیں مختلف ہوتی ہیں, اور یہ چونکہ جو سرکاری کورنر ہوتے ہیں ان کا تعلق قریبی ہوتا ہے پولیس کے محکموں سے, تو کئی دفعہ شکایت ہوتی ہے کہ آیا یہ نیوٹرل اور صحیح اور سائنٹیفک معیار کے مطابق ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے انہوں نے اپنے طور پہ بھی جو ہے پوسٹ مارٹم کروایا ہو اور اس کے نتائج مختلف ہوں. اب جو آپ کا سوال کا آخری حصہ تھا, جی ہاں, جو پہلے چارج ہوتا ہے کوئی کرمنل چارج ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی برقرار رہے, کیونکہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی ہیں نئی باتیں سامنے آتی ہیں تو کئی دفعہ جو چارج پہلے لگا ہوتا ہے اس میں نرمی آ جاتی ہے یا جو پہلے چارج لگا ہوتا ہے اس میں زیادہ سختی آ جاتی ہے, چارج جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے دونوں سمت میں, کہ اس تھرڈ ڈگری مرڈر سے بھی آگے چلی جائے بات یا تھرڈ ڈگری مرڈر سے نیچے چلی جائے بات.
سامن, یہ تھے قانونی امور کے ماہر اور پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
اور سامن, آج کا پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اردو ٹیلی ویژن کی صبا شاہ خان کی ایک رپورٹ بغیر کسی تجزیے اور تبصرے کے آپ کو سناؤں, جس میں ایک بیٹا بات کر رہا ہے اپنے نقصان کے بارے میں, اور یہ رپورٹ عکاسی کرتی ہے حادثے کے متاثرین کے نفسیاتی اور جذباتی کیفیت اور اس ٹریجڈی کے ساتھ منسلک جو دشواریاں اور پریشانیاں ہیں ان سے.
عادل, سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے اس حادثے میں آپ نے اپنے والدین کو کھویا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حادثے کے بعد سے اب تک آپ کو اپنے والدین سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟
میرے بھائی ہیں فرنٹ لائن میں کراچی میں, وہ میری سورس ہیں جی. کے علاوہ جی, پی آئی اے کی سائٹ پہ گیا تھا, پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے, پی آئی اے کی فیس بک سائٹ پہ ایک میسج بہت بریف سا ہے, پی آئی اے کی ٹویٹر سائٹ جو ہے اس پہ بھی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی. تو یہ ایک بے بسی اور لاچاری ہے کہ آپ جاؤ تو کس کے پاس جاؤ تاکہ آپ کو ایک اوتھینٹک انفارمیشن ملے.
آج یہ بتائیے کہ وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹویٹ میں انکسکیوزبل, کیلس, انسینسیٹیو, انکمپیٹنٹ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا؟
اتنی دور بیٹھا ہوں میں کہ میں کیسے کچھ مدد کر سکتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ جا کے جو میری را فیلنگس ہیں میں ان کو تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں, تھوڑا مجھے بھی ریلیز مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی پڑھ لے اور میری مدد کرے. تو یہ پھر میں نے دیکھا کہ جی وہ تو میسج جو ہے آہستہ 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 جو ہے دنیا پڑھ رہی ہے, لیکن یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے, اب ہم نے سب کا سوچنا ہے.
کیا کر رہے ہیں آپ اس سلسلے میں؟
سب سے پہلا جی, تمام کے تمام جو ڈسیزڈ ہیں جو کہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے ریمینز جو ہیں وہ پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان کی فیملیز تک پہنچ جائیں. ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو, ہماری امیوں کو, ہمارے ابو کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو ٹریٹ یا اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں گے, جو کہ ابھی اس کا احساس نہیں مجھے مل رہا. ایک بالکل امپارشل, ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو کہ ایسے حادثے دوبارہ ہمارے ملک میں دوبارہ کبھی نہ ہوں اور کسی کو بھی اس قسم کے دکھ سے گزرنا نہ پڑے.
یہ بتائیے کہ کیا انتظامیہ میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟
جو چھوٹی سی میں نے اپنی تکلیف بیان کی تھی ٹویٹر پہ, اس کو دنیا میں 500,000 پلس لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اگر پی آئی اے کی انتظامیہ یہ کہے کہ جی وہ مجھ سے پہنچ نہیں سک رہے, مجھ سے بات نہیں کر سک رہے, تو مجھے تھوڑا سا اس بات میں یقین کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے. میری امید ہے جی یہ واقعہ جو ہے, یہ ٹریجڈی جو ہے, یہ ہمارے لرننگ پوائنٹ ہوگا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جی, ہمارے ملک کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی بھی کرائسس مینجمنٹ کا پروٹوکال نہیں تھا اور نہیں ہے. ایک لاجیکل مائنڈ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے یہ ادارے چلا رہے ہیں.
عادل, اپنے والدین کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟
ان کا اپنا ساتھ 53 ایئرز کا, ابھی ہم دسمبر میں ابو کی 80 سالگرہ منا کے آئے تھے. تو اب سیکھا یہی ہے اپنے والدین سے جی کہ ہم زندگی میں بہت سی لائفز کو ٹچ کرتے ہیں, اب ہم جب جس لائف کو ٹچ کریں ہم نے اس پہ کیا پازیٹو امپیکٹ چھوڑنا ہے.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیا۔